دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف امریکی اتحاد کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے، امریکی ٹی وی چینل سے صدر روحانی کی گفتگو۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری، داعش کا ایک اہم کمانڈر مارا گیا۔ برطانیہ سے آزادی کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ریفرنڈم، ووٹنگ کا عمل جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبر نامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے دہشت گردی کے خلاف امریکی اتحاد کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکی نیوز چینل NBC سے گفتگو کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں بے گناہوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دہشت گرد گروہ پوری انسانیت کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہے۔ صدر حسن روحانی نے بے گناہوں کا سر قلم کرنے پر مبنی اس دہشت گرد گروہ کے اقدام کی بھی مذمت کی اور کہا کہ اسلامی اصول و تعلیمات کی نظر سے کسی بھی بے گناہ انسان کا خون بہانا تمام انسانوں کے قتل کے مترادف ہے، اور اس روح سے بے گناہوں کا سر قلم کرنے سے متعلق اس دہشت گرد گروہ کا اقدام پوری انسانیت کو تہے تہ کرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعش کے اقدامات پوری عالمی رائے عامہ کے لیے تشویش اور افسوس کا باعث بنے ہیں۔ صدر حسن روحانی نے دہشت گردی کے خلاف اتحاد کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اتحاد میں بعض ایسے ممالک بھی شامل ہیں کہ جو دہشت گردی کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاملے پر اختلافات اب بھی باقی ہیں اور اس کے لیے دونوں فریقوں کو کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے نیو یارک میں یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاملے پر اختلافات اب بھی باقی ہیں اور کسی قابل قبول راہ حل تک پہنچنے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت محسوس کی گئی ہے فریقین ایک بار پھر ملاقات کریں اور جن معاملات اور طریقوں پر کوئی اتفاق رائے ممکن ہو سکتا ہے ان پر تبادلہ خیال کیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جمعے کے روز ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان سیکرٹریوں کی سطح پر بات چیت کا ایک اور دور ممکن ہے۔ اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان نیو یارک میں ہونے والے 7ویں دور کے مذاکرات پر مرکوز ہیں۔ یورینیم کی افزودگی کی مقدار اور اس کے گریڈ، نیز سینٹریفیوج مشینوں کی تعداد اور پابندیوں کا خاتمہ ایسے اہم ترین معاملات ہیں جن پر ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان اختلافات بدستور باقی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ طے شدہ مدت کے دوران یعنی 24 نومبر سے پہلے پہلے مذکورہ اختلافات کے حل کا کتنا امکان ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ ان تمام معاملات کا تعلق کافی حد تک جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کی رائے پر منحصر ہے، لیکن بات صرف فنی معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ بات ایران میں یورینیم کی افزودگی اور پابندیوں کو باقی رکھنے کے بارے میں امریکہ کے غیر منطق رویے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس وقت امریکی کانگریس کے بہت سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان ایران پر پابندیاں اٹھانے کے لیے طرح طرح کی شرائط بیان کر رہے ہیں، جن پر عمل درآمد دراصل ایران کے جوہری حقوق کی ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر اس معاملے کا منطقی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیا جائے تو کسی ایسے معاہدے کا حصول کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایران کے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے کا اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہو۔ 24 نومبر 2013 کے جنیوا سمجھوتے کے بعد ہونے والے 6 دور کے مذاکرات کے دوران جوائنٹ ایکشن پلان کے تحت کافی معاملات طے کیے جا چکے ہیں۔ طے شدہ سمجھوتے کے تحت جن باتوں پر عمل درآمد ہوا ہے ان میں یہ ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کو ٹرانسپیرنٹ بنانے والے اقدامات کو قبول کر لیا ہے، رضاکارانہ طور پر یورینیم کی افزودگی کی شرح کم کر دی ہے، اور عراق کے بھاری پانی کی تنصیبات، نیز اپنی ضرورت کے مطابق سینٹری فیوج مشینوں کی تعداد کے بارے میں IAEA کو مکمل طور سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان اقدامات کے بعد IAEA کے ساتھ ایران کے فنی تعاون نہ کرنے کا کوئی بہانہ باقی نہیں بچا ہے، لیکن اس کے باوجود بے بنیاد دعووں کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو ایٹم بم کی تیاری کی جانب موڑ دے۔ حالانکہ ایران کی جانب سے اعلیٰ ترین سطح پر یعنی قائد انقلاب اسلامی کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے حرام ہونے کا اعلان کیا جا چکا ہے اور دوسرے ایرانی حکام کے بیانات اور آئی اے ای کی لاتعداد رپورٹیں بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام میں فوجی مقاصد کی جانب کوئی انحراف نہیں پایا گیا۔ لیکن امریکہ کا رویہ بحالی اعتماد کے بالکل منافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے نیو یارک میں صاف صاف کہا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ سمجھوتے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی کھل کر کہہ دی ہے کہ امریکی حکام پابندیوں کے دیوانے بن چکے ہیں اور انہوں نے پابندیوں کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ جوہری معاملے پر سمجھوتے کا حصول بحالی اعتماد کی غرض سے متوازن اور دو طرفہ اقدامات کا متقاضی ہے اور اس کے لیے پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کیتھرین ایشٹن کے ساتھ مذاکرات کے بعد کھل کر کہا ہے کہ کسی بھی نتیجے کا حصول اس بات پر منحصر ہے کہ فریق مقابل کس حد تک فیصلہ سازی کے لیے سیاسی عزم لے کر مذاکرات پر آیا ہے۔
عراق کے صوبے الانبار میں داعش کا ایک اہم سرغنہ سفیان الحجی فوج اور عوامی رضاکاروں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق صوبے الانبار کے مرکز باقومہ میں داعش سے وابستہ تکفیری دہشت گردوں کا اہم کمانڈر اور دہشت گردی کی کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ سفیان الحجی احمد جمعرات کی صبح فوج اور عوامی رضاکاروں کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران واصل جہنم ہوا۔ باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش کے ماسٹر مائنڈ سفیان الحجی کی ہلاکت داعش کے پیکر پر ایک کاری ضرب ہونے کے ساتھ ہی داعش پر عراقی فورسز کی برتری تصور کی جا رہی ہے۔ ادھر صوبہ نینوا میں ایک مقامی عہدیدار نے بتایا ہے کہ موصل کے اطراف میں واقع علاقوں حمام العیل، برتلا اور باشقیہ میں داعش کے ٹھکانوں پر عراقی فضائیہ کے حملے جاری ہیں کہ جس کی بنا پر داعش سے وابستہ مسلح دہشت گردوں کے حوصلے کافی پست ہو گئے ہیں۔ دریسنا شکست خوردہ تکفیری عناصر کی جانب سے فلوجہ سٹی پر مارٹر توپوں کے حملے میں 3 عام شہری جاں بحق اور 24 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے امریکی فوجیوں کو عراق نہیں بھیجیں گے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے امریکی ریاست فلوریڈا میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے امریکی فوجیوں کو عراق روانہ کیے بغیر ہی داعش کو ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ داعش امریکہ کے لیے براہ راست خطرہ ہے اور اس دہشت گرد گروہ کے خلاف مناسب اقدامات عمل میں لانے کے لیے امریکی فوجی کمانڈروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر نے داعش عناصر کا تعاقب کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ امریکہ نے عراق میں اس گروہ کے ٹھکانوں پر بقول ان کے 160 سے زیادہ بار ہوائی حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغانستان کی جنگ کے خاتمے سے امریکہ کے لیے خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے داعش کے بارے میں ایسی صورت میں یہ بیان دیا ہے کہ یہ گروہ امریکی حمایت سے ہی اتنا طاقتور بن کر ابھرا ہے۔ امریکہ نے شام میں حکومت مخالف 5,000 دہشت گردوں کی مدد اور انہیں فوجی ٹریننگ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی حکومت کی طرف سے ایک پیش کردہ بل بھی امریکی ایوان نمائندگان نے منظور کر لیا ہے۔
پچھلے چند روز سے امریکہ اور اس کے عرب اور مغربی اتحادی ایک بار پھر داعش اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ڈھنڈورا پیٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ دہشت گردی کا براہ راست سامنا کرنے والے شام اور عراق جیسے ممالک کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دعووں پر ذرہ برابر بھی اعتماد نہیں ہے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ داعش کے حامی دہشت گردی کے خلاف ممکنہ جنگ کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ دوسروں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت کا قائل نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے پچھلے 3.5 سال کے دوران داعش کے دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد و حمایت کر کے خطے میں بحران اور جنگ کو ہوا دی ہے، اور داعش کے خلاف جنگ کے دعووں کے درمیان امریکی کانگریس نے شامی حکومت کے مخالفین کو فوجی تربیت اور اسلحہ فراہم کرنے کے ایک بل کی منظوری بھی دی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا یہ اقدام داعش کے خلاف جنگ میں اعتدال پسند شامی دھڑوں کی تقویت کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ کے اس دعوے کو حتیٰ بعض امریکی سینیٹروں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شام کے انسانی حقوق مرکز نے اعلان کیا ہے کہ داعش کے خلاف امریکی صدر کے اعلان جنگ کے بعد شام میں دہشت گرد گروہوں کے کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ شام کے انسانی حقوق مرکز کے مطابق اوباما کے اعلان جنگ کے بعد 162 نئے دہشت گرد داعش کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ حالیہ چند روز کے دوران سعودی عرب کے شہر جدہ اور فرانس کے شہر پیرس میں دو الگ الگ اجلاس ہوئے جن میں بعض ایسے ممالک بھی شریک تھے جو اب تک شام اور عراق میں دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کرتے رہے ہیں۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے داعش کے بارے میں امریکی پالیسی کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ داعش کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ شام میں سرگرم 5,000 دہشت گردوں کو تربیت فراہم کرے گا۔ جریدے نے پینٹاگون کے ترجمان ایڈمرل جان کربی کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ امریکی منصوبے کے تحت ایک تیسرے ملک میں شام مخالفین کی تربیت اور انہیں اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے نئے منصوبے میں سعودی عرب مرکزی کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ اور ساتھ ہی شام میں سرگرم دہشت گردوں کو تربیت اور اسلحہ فراہم کرنے کا اعلان دہشت گردی کے حوالے سے واشنگٹن کی پالیسیوں میں کھلے تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ شامی حکام پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ داعش کے خلاف جنگ کے بہانے شام کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی امریکی کارروائی صدر بشار اسد کی حکومت کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے ہی انجام پانا چاہیے۔ ادھر روسی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی حمایت کے بغیر شام میں داعش کے خلاف کسی بھی امریکی اقدام کو عالمی قوانین کے خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب بعض سیاسی اور صحافتی حلقوں کا خیال ہے کہ امریکہ کی جانب سے داعش کے خلاف جنگ کا اعلان دراصل خطے پر امریکی بالادستی کے قیام کا نیا ڈرامہ ہے۔ عراقی حکام اس ڈرامے کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں داعش کے خلاف جنگ میں غیر ملکی فوجیوں کی نہیں بلکہ عالمی برادری کی حمایت کی ضرورت ہے۔
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے پروفیسر ڈاکٹر شکیل اوج فائرنگ کے ایک واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل اوج پر دہشت گردوں نے اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ کراچی میں خانہ فرنگ ایران کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے زہرانے میں شرکت کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو ہی ڈاکٹر شکیل کی گاڑی یونیورسٹی روڈ پر بیت المکرم مسجد کے قریب پہنچی اسی وقت مسلح افراد نے ان پر قریب سے فائرنگ کر دی۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے ڈاکٹر شکیل اوج شدید طور پر زخمی ہو گئے اور انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ فائرنگ میں ان کی بیٹی زخمی ہوئی ہیں، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں اور سیلابی ریلے کے سندھ میں داخل ہونے کے بعد متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سیلابی ریلا دریائے سندھ میں داخل ہو گیا ہے اور گدو بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خیرپور میں کچے کے علاقے میں کئی مقامات پر پانی کا کٹاؤ تیز ہو گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ صوبہ پنجاب میں سیلابی پانی کی سطح میں کمی آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سیلاب سے ہونے والی تباہی کے آثار بھی اب نمایاں ہو رہے ہیں۔ ملتان میں شیر شاہ پل میں شکاف پڑ جانے کے بعد اسے بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں مختلف حفاظتی بند توڑے جانے کے باعث پانی مختلف علاقوں میں پھیلا کہ جس سے سیلاب کا زور ٹوٹ گیا اور سندھ کے لیے پیدا ہونے والے سیلاب کی خطرناک صورتحال بھی ٹل گئی، لیکن دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں وبائی امراض کے پھیلنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں کے لیے لوگ رضاکارانہ طور پر امدادی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور متاثرین کو انتظامیہ سے شکایت ہے کہ اس نے متاثرین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
قہر انگیز سیلاب کے بعد لوگوں نے رضاکارانہ طور پر ان بے گھر افراد کو ایک تو عارضی گھر فراہم کیا، دوسرا ان کے کھانے پینے کے انتظامات میں وہ دن بھر مصروف رہتے ہیں۔ سری نگر کے حسن آباد علاقے میں 3,600 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کے گھر بار سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا عارضی رہائش گاہ امام بارگاہ حسن آباد اور مسجد ابو طالب کو بنا رکھا ہے، جہاں عارضی پارچوں کے ذریعے ہر خانوادے نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کے کھانے پینے اور انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے اس بستی کے لوگ ہر ممکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تاہم لوگوں نے کہا کہ اگرچہ انہیں اس بستی کے لوگ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں فراہم کر رہے ہیں، لیکن رسوئی گیس کی قلت نے انہیں بے حال کر کے رکھ دیا ہے۔ اس عارضی کیمپ میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا سن 120 سال ہے، بھی رہائش پذیر ہے۔ سری نگر کے جڈیبل، باغوان پورہ، کاٹھی دروازہ اور بمنا علاقے میں بھی ایسے کیمپ لگائے گئے ہیں، جبکہ بارہ ملا کے احمد پورہ امام بارگاہ میں بھی ایک ایسا ہی کیمپ موجود ہے۔
آج تک تقریباً ان کو یہاں پہ ہو گیا 10 دن۔ 10 دن میں جو بھی ہم نے کیا وہ صرف محلے حسن آباد کے باشندوں اور گھر والوں نے دیا، بانٹ کر دیا، پیسہ دیا، روٹی دیا، چاول دیا، پہلے ان دنوں کے لیے۔
لوگوں نے کہا کہ تاحال سرکاری طور پر ان سے ملنے کوئی نہیں آیا اور سرکاری امداد بھی ان تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکاری لوگ ان کے بقول پاش کالونی کے لوگوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
انتظامیہ جو سری نگر انتظامیہ ہے اس نے ابھی تک کچھ نہیں دیا۔
اگرچہ مقامی آبادی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان بے گھر لوگوں کو وہ ہر چیز فراہم کریں، تاہم وافر مقدار میں میڈیسن اور کھانے پینے کی اشیاء کی ان لوگوں کو بے حد ضرورت ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سہر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر ہونے والے ایک سیمینار میں مسلم نوجوانوں کو تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دلی میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں تعلیمی ملی مسائل، من جملہ مسلمانوں کو درپیش تعلیمی مسائل پر غور کیا گیا اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز دہلی کے زیر اہتمام منعقدہ اس سیمینار میں مقررین نے ہندوستان کے تعلیمی میدان میں اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کی پسماندگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اقتصادی، سیاسی اور سماجی حالات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور معیاری تعلیم حاصل کریں تاکہ ملک کی ترقی بھی ممکن ہو سکے۔ اتر پردیش کے کابینی وزیر محمد اعظم خان نے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کو وقت کی اہم ضرورت بتایا اور بچوں کی تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں سہولتیں فراہم کرنا اور ان کی شرح خواندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے فرقہ پرست طاقتوں پر ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو درہم برہم کرنے اور ملک میں 1947 جیسے حالات پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی کے سابق پرو وائس چانسلر پروفیسر بصیر احمد نے اپنے صدارتی خطبے میں تعلیم کو تجارت نہ بنانے اور انسانی بنیادوں پر تعلیمی اداروں کے قیام پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا،
یہ جو دور ہے وہ سائنس کا دور ہے اور دنیا کے اندر وہی قومیں ترقی کریں گی جو سائنس کے اندر بھی آگے ہوں گی۔ ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید ہمیں خود اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو کائنات عالم ہیں اس کے اوپر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم جب تک ماڈرن ایجوکیشن، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہمارے میں نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔
دور درشن کے سابق ڈائریکٹر ایس ایم خان نے حصول تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مسلم بچوں کے اسکول چھوڑنے کی بڑھتی ہوئی شرح پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلمان بچے کو اسکول سے ڈراپ آؤٹ نہیں ہونے دیں گے۔ پروفیسر شکیل سمدانی نے مسلمانوں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کردار پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس ترقی کے دور میں تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی ابتر صورتحال کی وجہ قرآن سے ہماری دوری ہے۔ اس سیمینار میں خواتین یونیورسٹی کے قیام کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
برطانیہ سے علیحدگی کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوئی جو رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ تازہ ترین سروے رپورٹوں کے مطابق مخالفین اور موافقین کی آرا کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے ووٹنگ کے آغاز تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ریفرینڈم میں اسکاٹ لینڈ کے عوام سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا اسکاٹ لینڈ کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے، ہاں یا نہیں میں لوگوں سے ان کی رائے مانگی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تقریباً 43 لاکھ یعنی ووٹنگ کے اہل 97% افراد نے ووٹنگ لسٹوں میں اپنا ناموں کا اندراج کرایا ہے کہ جس کے پیش نظر خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی شرکت مثالی ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ 8 لاکھ افراد نے بذریعہ پوسٹ اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے جو اسکاٹ لینڈ کی انتخابات کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ ریفرینڈم کے لیے 2500 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور اس میں صرف وہی لوگ شرکت کر سکتے ہیں کہ جو مستقل طور پر اسکاٹ لینڈ میں رہائش پذیر ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے 32 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ووٹوں کو حتمی گنتی کے لیے اسکاٹ لینڈ کے مرکز ایڈنبرگ ارسال کیا جائے گا۔ برطانیہ سے اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی سے متعلق ریفرینڈم کے حتمی نتیجے کا اعلان جمعے کی صبح کر دیا جائے گا۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اغیار کی مقابلہ آرائی کا میدان نہیں ہے۔ افغانستان کے صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر حامد کرزئی نے افغانستان اور پاکستان کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے ڈینیل فیلڈ مین سے ملاقات میں مختلف مسائل پر ان سے گفتگو کی۔ اس ملاقات میں صدارتی الیکشن کے نتائج اور آئندہ حکومت کی تشکیل کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ افغان صدر نے اس ملاقات میں کہا کہ افغانستان کے صدارتی الیکشن کا عمل حد سے زیادہ طولانی ہو گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے افغان عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام جلد از جلد انتخابی عمل کے مکمل ہونے اور ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان کے صدارتی الیکشن کے دونوں امیدواروں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی نے قومی اتحاد کی حکومت کی تشکیل کے بارے میں پچھلے دنوں کئی بار مذاکرات کیے، اور دونوں ہی امیدواروں کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے پیر کو ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کرنے کا کام مکمل کر لیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جلدی نتائج کا اعلان کر دے گی۔ یوکرین کے مشرقی علاقے دونیسک میں بمباری کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ دونیسک کے ایک نمائی علاقے میں بمباری میں کم از کم 12 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس دوران دونیسک کے شمال میں راکٹ کے ایک حملے میں 2 عام شہری مارے گئے ہیں۔ ان حملوں میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ دونیسک میں سٹی کونسل کے ترجمان کے مطابق دونیسک ایئرپورٹ کے قریبی علاقے میں 2 عام شہری مارے گئے ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود دونیسک کے مشرقی علاقوں میں سرکاری فوجیوں اور حکومت مخالفین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جن میں فریقین ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یوکرین کے بحران کے حل کی خاطر کیف اور مخالفین کے درمیان رواں ماہ کی 5 تاریخ کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ ناظرین، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ شمالی کوریا معاف کیجیے گا آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ صدر روحانی نے کہا ہے کہ امریکی ٹی وی چینل عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے، داعش کا ایک کمانڈر مارا گیا۔ برطانیہ سے آزادی کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ریفرنڈم، ووٹنگ کا عمل جاری۔ ناظرین، خبریں آپ نے ملاحظہ فرمائیں، اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں بھی آپ نے ملاحظہ کر لیں، اور اب ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔